السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، جبکہ انجینئر ہیں میشا ڈوبینسکی۔ آج کے اس پروگرام میں جن ڈیولپمنٹس کے اوپر، جن خبروں کے اوپر ہم تجزیہ لیں گے، ان میں شامل ہیں افغانستان میں امن پاکستان اور بھارت دونوں کے فائدے میں ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان، اس کے اوپر انالیسز ہوگا۔ دوسرے سیگمنٹ میں بھارت کے ریاستی انتخابات میں جو حکمران جماعت بی جے پی، اس کو دھچکا پہنچا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تیسرا سیگمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے مشکلات، مزید اہم رہنما سعید سعد رفیق اور ان کے بھائی گرفتار، حمزہ شہباز کے بیرون ملک جانے پر پابندی، اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ انہیں تو رونے کی بھی کبھی وہ صحیح سے رو بھی نہیں سکے، خوش ہونا تو دور کی بات۔ سو نواز لیگ اور شریف فیملی کے لیے کیا چیلنجز ہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ، اس کا احتجاج کور کرنے والے صحافیوں کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ سو کس طرح سے ایسے تحریکوں سے ڈیل کیا جاتا ہے، کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انہوں نے وائس آف امریکہ سے ایکسکلوسو بات کی گزشتہ روز، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بھارت بھی اپنا کردار ادا کرے، تاکہ کوئی بھی افغانستان کی سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے اور پاکستان یا خطے کے دیگر جو ممالک ہیں ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے بھارت تعاون کرے، تاکہ پورے خطے کو اس سے فائدہ پہنچے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں مصالحتی کوششوں کے لیے پاکستان اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ان کے بقول ایک علاقائی سطح پر مشترکہ سوچ کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے کردار سے متعلق مزید کیا کہا، ان کی اپنی زبان سے سنتے ہیں۔
وہ افغانستان میں امن اور استحکام میں مددگار بنے اور فیسیلیٹیٹ کرے، اور ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کی سرزمین کوئی ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا اس خطے کا نقصان ہو۔ تو ان کا تعاون درکار ہے اور ان کی وہاں پریزنس ہے، اور ان کے تعاون سے ریجنل افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی آتی ہے، استحکام ہوتا ہے، تو فائدہ تو پورے خطے کا ہوگا۔
شاہ محمود قریشی صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرتاپ سوموانشی، ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز، اور ہمیں چودھری نعمان ظفر جوائن کر رہے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، فارمر ریسرچ فیلو ود ہڈسن انسٹیٹیوٹ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پرتاپ سوموانشی صاحب، کیسے آپ رسپونڈ کریں گے یا کیسے انالائز کریں گے پاکستان کی اس خواہش کو؟ عمومی طور پہ یہ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر بالخصوص جو سیکیورٹی لیول پہ جو پریزنس ہے بھارت کی، اس پہ اس کو شکایت رہی ہے، اور اب افغانستان کے اندر بھارت کا کیا کردار ہو سکتا ہے جس کی پاکستان توقع رکھتا ہے؟
دیکھیے، ظاہر طور پہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ تو ٹیررزم کے خلاف کوئی کہیں کی لڑائی ہو تو وہ انسانیت کی لڑائی ہوتی ہے، ٹیررزم کے خلاف سب کو لڑنا چاہیے، یہاں اس میں تو کوئی بٹ ہے ہی نہیں۔ انڈیا اپنا بہت پازیٹو رول آلریڈی وہاں پلے کر رہا ہے، مطلب اگر اس کے کہنے، یہ جو بات کہی گئی ہے، اس بات کو اتنا تھوڑے میں ہی دیکھا جائے تو بات بڑی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں بھی بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ شکایت رہی ہے، تو کئی بار یہ پاکستان کی اور سے آتا ہے کہ انڈیا کو اپنی اس لمیٹیشن میں رہنا چاہیے، تو انڈیا انفراسٹرکچر کے لیول پہ ہو، یہاں تک کہ کرکٹ کے لیول پہ ہو، یہاں تک کہ ان کے کیڈٹ ٹرین کرنے کے لیول پہ ہو، بہت ٹریڈ کے لیول پہ ہو، تو افغانستان کے ساتھ تو بہت بہتر چیزیں ہو رہی ہیں، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ افغانستان کے بہت سارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بہت مددگار ہوتا ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے، اور دلی یا باقی جگہوں پہ تو اتنے افغانستان کے لوگ ابھی آ کے رہ رہے ہیں، تو انڈیا میرے خیال سے بہت بہتر رول پلے کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اس کانفلکٹ کے اندر یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ انفراسٹرکچر ہے یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, اس میں بھارت کی بڑی پاپولیرٹی ہے افغانستان کے اندر, ان چیزوں کو ایکنالج کیا جاتا ہے جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل سلیوشن ہے, پیس پروسیس ہے, یا یہ جو کانفلکٹ ہے, تنازع ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے شورش ہے, اس کے خاتمے میں بھارت کا کوئی کردار, میرا مطلب کسی اسٹریٹجک رول کی جانب ہے, وہ ہو سکتا ہے؟
ظاہر طور پہ ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ آپ جو پاکستان کی خواہش ہے, پاکستان کی خواہش ایسی ہے, ابھی اس میں وہ بھی خلاصہ نہیں ہے کہ آخر کیا چاہتا ہے. تو اگر یہ پتا ہو کہ کیا چاہتا ہے تب اس کے بعد ہم اس پہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, لیکن ظاہر طور پہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے.
جی چودھری نعمان ظفر صاحب, آپ کا بھی خیر مقدم, بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا اس میں سے مطلب اور مفاہیم نکالیں گے؟ پرتاپ سنگھ منشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اس ریفرنس میں کہ یہ ایک بیان تو ہے کہ پاکستان ویلکم کرے گا, دونوں کے فائدے میں ہے, لیکن کلیئرٹی کیا بنتی ہے آپ کے سامنے, اس کی تصویر کیا بنتی ہے, بھارت کیا کرے جو جس سے پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اور پورے خطے کو فائدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, اب انڈیا کے افغانستان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, ایون 1947 سے پہلے جب انڈیا پاکستان اکٹھے تھے تب سے تعلقات ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹریڈ کی سب کچھ تھا, تو اسے تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. ایون آج تک بھی پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور انہوں نے آج تک انڈین جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کے اندر اور دوسرے سول معاملات کے اندر, اس میں کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. اعتراض جب کیا جاتا ہے جب انڈیا کے جو کانفلکٹس ہیں وہ اس لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے اندر در اندازی کی جائے اور وہاں پہ کچھ ایسے جو سیپریٹسٹ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور وہاں کے لوگ آئیں بلوچستان کے اندر معاملات خراب کر کے واپس چلے جائیں, اور پھر اس کے بعد کچھ ابھی ایک اور اطلاعات بھی آئی ہیں کہ TTP جو تھی اس کو بھی انڈیا سپورٹ کر رہا تھا, اور ان کی بھی جو پریپریشن ہوتی تھی وہ افغانستان کے اندر مختلف صوبوں میں, ہلمند میں اور دوسرے ایریاز کے اندر ہوتی تھی, جس کے ثبوت بھی پیش کیے گئے ریسنٹلی. تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا ہے, اور دیکھیں یہ جو افغانستان کا جو اسٹیبلٹی ہے اور جو پیس ہے وہ کسی ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ جی پاکستان اس میں سب کچھ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, یہ ایک ریجنل اپروچ ہے. یہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں جو اپنی کمپلیکس گیم کھیل رہے ہیں, اس لیے بہت پرابلمیٹک معاملہ بن گیا ہے. اچھا, اب اگر ہم انڈیا پاکستان کی بات کریں, پاکستان انڈیا سے کیا چاہتا ہے؟ انڈیا سے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ بے شک ان کے ساتھ بزنس کرے, جیسے افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, انڈیا کا اگر مال جانا ہے افغانستان تو پاکستان کے تھرو ہو کے جائے گا, اس کو پاکستان کبھی روکتا ہے کبھی نہیں روکتا, وہ ہوگا, سب کچھ ٹریڈ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن پاکستان سینسٹیو کس چیز پہ ہے؟ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے. وہ یہ چیز, وہ یہ شورٹی مانگتا ہے کہ اگر ہم نیگوسیشن سٹارٹ ہو جائیں افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے, تو جو ایسے ایلیمنٹس جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کو انڈین سپورٹ نہ ملے, ان کو افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے میں وہ روکا جائے, اور وہاں پہ جو انڈین کاؤنسلیٹس ہیں وہ اس عمل پہ باز رہیں, تب پاکستان انڈیا کے ایک مؤثر رول کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے.
اچھا نعمان ظفر صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے ریجنل سولیوشن کی بات کی, سو اس وقت تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ سمیت جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ریجنل سولیوشن یعنی علاقائی ممالک کا افغانستان کے مسالتی عمل میں کردار, اس کے اوپر تیار نظر آتے ہیں. سو آپ کو کیا پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ اگر ریجنل سولیوشن ہے سو کس ملک کا کتنا بڑا کردار اس کے اندر ہوگا یا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ اب بہت سارے ملکوں کا ہو گیا. اگر آپ 10-15 سال پہلے کی بات کریں, اس میں سب سے بڑا کردار امریکہ کا تھا اور پاکستان کا تھا, اور پاکستان اگر آپ کو یاد ہو پہلے دن سے یہ چیز اس کو انڈر لائن کر رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ آپ کو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, اگر کوئی سلوشن آئے گا تو ان کو آپ ایلینیٹ کر کے کوئی سلوشن حاصل نہیں کر سکتے. تو وہی بات ہوئی 17-18 سال گزرنے کے بعد, ٹریلینز آف ڈالر انویسٹ کرنے کے بعد, اتنے ہزاروں لوگ مروانے کے بعد آخر اسی بات کے اوپر آ گئے, لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. پہلے گیم امریکہ کے ہاتھ میں تھی, نیٹو کے ہاتھ میں تھی اور پاکستان کا بھی بہت بڑا اثر تھا طالبان کے اوپر, لیکن اب وہ سچویشن بدل چکی ہے. اب دیکھیے رشیا پورے طریقے سے انوالو ہو چکا ہے, چائنا نے انویسٹمنٹ کر دی ہے وہ پورے طریقے سے انوالو ہو چکا ہے, ترکی انوالو ہو چکا ہے, انڈیا آلریڈی انوالو تھا پہلے بھی, پاکستان وہاں پہ موجود ہے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے, ایران وہاں پہ موجود ہے. تو اب جو ہے اب خالی امریکہ کا کوئی لایا ہوا سولوشن نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا, اب ان کو بیٹھ کے سب کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک سولوشن لانا پڑے گا. اور جو ایک مشکل چیز تو لگتی ہے لیکن یہ کہ اگر سب لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو پھر شاید یہ معاملہ حل ہو جائے.
امریکہ اس کے لیے بظاہر تیار بھی ہے. پچھلے مہینے رشیا کے اندر یا غالباً سے پچھلے مہینے 12 ممالک اس کانفرنس میں شریک تھے جو افغانستان کے اندر امن عمل جو ہے اس کے اوپر وہ غور و خوض کر رہی تھی. پرتاپ سنگھ ونشی صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں یہ افغانستان کی جو تنازعہ ہے, شورش ہے, یہ پورے خطے کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, اور یہ کہ اس میں جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ اگر مل کے کوئی کام کرنا چاہیں تو ان کے پاس کام کرنے کا انداز کیا ہوگا, رستہ کیا ہوگا, کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں میں سب سے پہلے تو ایگری کرتا ہوں اس بات کا اور ویلکم کرتا ہوں کہ پیس ظاہر طور پہ کسی ایک کے حصے میں نہیں ہوتی. جیسے اگر پیس نہ ہو تو وہ سب طرف پھیلتی ہے, مطلب گھر ایک دوسرے سے سٹے ہوئے ہیں, تو اگر آپ سمجھیے ایک جگہ کہیں آگ لگتی ہے یا کوئی دقت ہوتی ہے تو دوسرا بچا رہ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جو کہہ رہے ہیں یہ پاسبل ہے, اور مجھے لگتا ہے ہمارے بیچ ڈائلاگ رکا ہوا ہے تو ڈائلاگ بڑھے تو یہ بات بڑھے.
صحیح.
ابھی تو ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بات اگر سرکاروں کے بیچ ہو تو کچھ بات بنے.
صحیح 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 صحیح. میں آتا ہوں ذرا ایکسکلوسیولی پاکستان کا جو رول اس میں بنتا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ کالرز کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ہر سیگمنٹ کے اندر کم از کم 3 کالرز لیں گے, اور اس وقت جو 3 کالرز ہیں ہمارے ساتھ وہ پاکستان کے 3 مختلف علاقوں سے ہیں, مختلف ریجن سے ہیں. معروف شاہد کھوئی رتا یہ پاکستانی کنٹرول کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں, احمد خان صاحب مینسیرا سے ہیں, اور خدا بخش سیون شریف سندھ سے ہیں. سو معروف شاہد کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
اسد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بالکل اس پروگرام سے ہٹ کر, یعنی جو وائس آف امریکہ کی ٹیم ہے اس سے میرے کچھ سوال ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر آپ سے سوال کروں.
میں مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا سوال کس نوعیت کا ہوگا اور میں اس پلیٹ فارم سے جواب دے سکتا ہوں یا نہیں.
سوال یہ ہے جی کہ آپ کے سال بار بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں.
جی جی جی. معروف شاہد کی لائن ڈراپ ہوئی. احمد خان مینسیرا سے. جی احمد خان مینسیرا, وعلیکم السلام.
یہ تجزیہ نگاروں سے سوال ہے کہ جب رشیا نے افغانستان پر چڑھائی کی, آپ سن رہے ہیں؟
جی جی.
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں, اپنا سوال مکمل کیجیے.
اس وقت ہندوستان کہاں تھا جب پاکستان نے ان کے 30-40 لاکھ مہاجرین کو, افغانستان کے مہاجرین کو پناہ دی؟ اس وقت بھارت کہاں تھا؟ اس کے یہ یہ امدادیں کہاں تھی؟
جی بہت شکریہ آپ کا. اگلا کوشچن بھی لے لیتے ہیں اگر اس میں کوئی ٹینجیبل بات ہوگی تو پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. خدا بخش سیون شریف سن سے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
سر میں خدا بخش بات کر رہا ہوں سیون شریف سے. سر میرا تجزیہ کاروں سے سوال یہ کہ اتنے سال ہو گئے ہم نے افغانستان کے ساتھ کام کیا, تو سر ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ہمارے 70,000 جوان مارے, فوجی مارے گئے, ہمارے انسان مارے گئے, تو سر ہم ان جھنجھٹ سے نکل کیوں نہیں نکل پاتے؟ ہم اپنی سرحدیں بند کر دیں تو یہ اچھا ہوگا.
جی بہت شکریہ. ویسے اس کا شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں کہ پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے, خاص طور پہ جب امریکہ, واشنگٹن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پاکستان سے نئے عزم کے ساتھ افغانستان کے اندر چاہتی ہے کہ وہ کردار ادا کرے. کیا کہا انہوں نے؟
پاکستان افغانستان کے جو مختلف دھڑے ہیں انہیں کہہ رہا ہے کہ امن اور استحکام کے لیے آپ کو مل بیٹھنا ہوگا, آپ کو ایک انکلوسیو اپروچ جو ہے اڈاپٹ کرنی ہوگی. ریکنسیلیشن کیسی ہوگی؟ دو لوگ ہیں ناراض ہیں، اگر وہ مل بیٹھیں گے نہیں، گفتگو نہیں کریں گے تو فاصلے کم کیسے ہوں گے؟ تو بنیادی چیز یہ ہے، مل بیٹھیں، گفتگو کریں اور وائلنس کو رد کریں اور ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف آگے بڑھیں۔
نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ، یہ پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہوگی۔ نعمان ظفر صاحب، پاکستان کیا مختلف کرے؟
دیکھیے، پاکستان پہلے دن سے تیار بیٹھا ہوا ہے، پاکستان آج بھی تیار ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، جب یہ کرنٹ پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے یہی بات کی تھی کہ افغانستان کے لوگ بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں، اب کوئی سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو پاکستان میرا خیال اس وقت جو باڈی لینگویج ہے، جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اسے یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل تیار ہیں کسی بھی اگریمنٹ کو اور ہیلپ کرنے کے لیے، فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ کیونکہ یہ ایک چیز دماغ میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے حکم کے اوپر طالبان عمل کرے، اب ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ تو پاکستان کا جو بھی کیپیسٹی ہے اس وقت، اس میں وہ ہیلپ کرنے کے لیے، فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پرائم منسٹر بھی یہ بات کر چکے ہیں اور جو فورن منسٹر ہے انہوں نے بھی اسی بات کو ریٹریٹ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان ہر طریقے سے، اور ہماری جو ملٹری ہے وہ بھی اس وقت اس پیج پہ موجود ہے کہ جو بلیم گیم ہو چکی، جو بلیم کیا جاتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کتنا جو ہے نا وہ معاملے کو خراب کر رہے تھے، اب وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال اب اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سنسیئرلی بیٹھنا چاہیے، اور جو خاص طور پہ جو افغانستان کے اندر کے جتنے بھی دھڑے ہیں، طالبان ہوں، یہ جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے یہ ہو، یا اور کوئی ناراض جو دھڑے ہوں، ان کو سب سے پہلے آنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جو بھی کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، پاکستان، امریکہ، رشیا، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، یہ تو صرف فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ کیٹلسٹ بن سکتے ہیں، لیکن جو اندر کے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اگری ہونا ہے کہ واقعی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے اپنے عوام کی بینیفٹ کے لیے۔
بہت شکریہ نعمان ظفر، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور پرتاب صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم بھارت کی سیاست پہ بات کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں کہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقوں کے اندر وائس آف امریکہ کی جو اردو ویب سائٹ ہے وہ نہیں دیکھی جا پا رہی۔ سو اس کے دیکھنے کے دیگر طریقے بھی موجود ہیں، اگر آپ فیس بک پیج کے اوپر آئیں اور وائس آف امریکہ اردو کے فیس بک پیج کے اوپر آئیں وی او اے اردو، سو وہاں پہ آپ کو ہماری جو خبریں ہیں، باقی جو ملٹی میڈیا کانٹینٹ ہے، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، بہت سارے پروگرامز ہیں، وہ آپ کو فیس بک پیج وائس آف امریکہ اردو کا آفیشیل فیس بک پیج، اس پہ مل سکتا ہے۔ ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے بھارت کی سیاست پہ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر انجو میرل گیل، ہمارے ساتھ انجینئر میشا ڈوینس کی، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے بھارت کی سیاست کے اوپر۔ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی، جو کہ حکمران جماعت ہے، اس کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی 5 ریاستیں، مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور میزورم، اگر میں صحیح نام لے پا رہا ہوں، تو اس میں ہونے والے جو مقامی اسمبلی کے انتخابات ہیں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جن کے مطابق حکمران جماعت بی جے پی کو ان 5 میں سے 3 ریاستوں میں شکست کا سامنا ہے جہاں پہ اس کی حکومت ہے۔ ان 5 ریاستوں کی اسمبلیوں کے انتخابات گزشتہ مہینے اور اس مہینے مرحلہ وار ہوئے تھے، جن میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی منگل کو کی جا رہی ہے، اور ابتدائی نتائج کے مطابق کانگریس چھتیس گڑھ اور راجستھان میں حکومت بنانے جا رہی ہے، جبکہ مدھیہ پردیش میں وہ بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ ان تینوں ریاستوں میں مرکز میں برسر اقتدار جماعت بی جے پی کی حکومت میں تھی۔ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی گزشتہ 15 برسوں سے، جبکہ راجستھان میں 5 برس سے برسر اقتدار ہے۔ بی جے پی کی پارٹی کے بیاف پہ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے کتنا بڑا یہ چیلنج ہے، خاص طور پہ جب یہ اب انتخابات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ سو بی جے پی کہاں پہ غلطیاں کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے مینڈیٹ میں یا اس کی جو پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے. سو انالیسز ہم لیتے ہیں. پرتاپ سومبانشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز. پرتاپ صاحب, کیسے انالائز کریں گے یہ جو انیشیل ریزلٹس ہیں 5 میں سے 3 ریاستوں کے, بی جے پی بظاہر لوز کر رہی ہے, کتنا بڑا شاک ہے بی جے پی کے لیے, کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں, شاک تو بڑا ہے چونکہ بی جے پی کی جو امید تھی وہ کانگریس فری انڈیا, وہ بار بار کہتے تھے کہ کانگریس فری انڈیا, انڈیا سے کانگریس کو ہٹاؤ. وہ کہتے تھے کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا 1947 میں کہ اب دیش آزاد ہو گیا, کانگریس کی ضرورت نہیں ہے, اسے ختم کرو. تو اس کہے کو لے کے آج یہ بات کہتے تھے. اور ادھر 16 الیکشن 2014 سے لے کے اگر اب تک دیکھیں تو 16 الیکشن جو صوبائی الیکشن ہوئے ہیں وہاں بی جے پی پاور میں آئی ہے. وہاں کانگریس تھی یا نہیں تھی, لیکن جو بھی پارٹی تھی 16 میں جیتے. 5 اسٹیٹس انہوں نے کانگریس سے چھینا. تو اتنی بڑے جیت کی جب عادت پڑ گئی ہو, اس میں لگاتار ہار کی ہیٹرک سے تکلیف تو بی جے پی کے حصے آئی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ 6 مہینے بعد یہاں پارلیمنٹ کے الیکشن ہیں, تو اب جو اینٹی بی جے پی فرنٹ ہے وہ اور زیادہ مضبوطی سے جڑے گا. اب ابھی تک یہ کہا جاتا تھا انڈیا میں کہ مودی کا کوئی وکلپ نہیں ہے, مودی الٹرنیٹ نہیں ہے. تو اب ایک پاور دیں گے کہ صاحب وکلپ بن سکتا ہے. تو ظاہر طور پہ اب بی جے پی کے لیے 2019 جو 2019 کا الیکشن ہے وہ تھوڑا ٹف ہے.
صحیح. سو آف کورس اس کے 2019 کے انتخابات کے حوالے سے اثرات دیکھے جا رہے ہیں. عام آدمی کا تاثر وزیر اعظم کے بارے میں, ان کی ٹیم اور ان کی پرفارمنس کے بارے میں کیا ہے ملک کے اندر؟
دیکھیں, آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر اس کے 2 انٹرپریٹیشن ہیں. ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ بی جے پی جو رول اسٹیٹ سے اگر وہاں سے بی جے پی گئی ہے تو سینٹر کا بھی رول ہے, سینٹر کی پالیسیز کا رول ہے. لیکن ایز ویل ایز جب جو دوسری سائڈ کا انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 15 ایئرس سرکار تھی چھتیس گڑھ میں, 15 ایئر گورنمنٹ تھی مدھیہ پردیش میں, تو اس کے باوجود وہاں ایک دم کانٹے کی ٹکر ہے, وہاں بہت کم سیٹوں سے جیت ہار ہوئی ہے. چھتیس گڑھ میں تو بڑی بری ہار ہوئی ہے, لیکن مدھیہ پردیش میں, یہاں تک کہ راجستھان میں یہ ہو رہا تھا اینٹی انکمبنسی ہے, لیکن راجستھان میں بھی کافی آس پاس کی لڑائی ہے. تو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اگر بی جے پی کے خلاف ٹوٹل ناراضگی ہوتی تو ان کے جو نمبر سے بہت نیچے آتے. یہ جو ناراضگی ہے وہ اسٹیٹ کی پارٹیز کے لیے ہے اور بی جے پی کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے, ہوتا یہ ہے الیکشن میں کہ جب اگر جیت جاتے تو کہہ دیتے کہ مودی کی پاپولرٹی ہے, ہار گئے تو اسٹیٹ کی جو یونٹس ہے اس کے ذمے لگا دیتے ہیں. کانگریس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر جیت گئے تو راہل گاندھی جیتے, کانگریس جیتا, ہار گئے تو جو ریزلٹ پارٹیز کے لوگ ہیں وہ
ٹھیک. اچھا یہ بتائیں پرتاپ صاحب کہ کانگریس اور بالخصوص راہل گاندھی وہ کتنی اپیل رکھتے ہیں, کیونکہ ایک لمبی اپوزیشن رہی ہے ان کی, اور کن بنیادوں پر, کن پرومسز, کن وعدوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی کیمپین آگے بڑھا رہے ہیں؟
دیکھیے, راہل گاندھی کی جو بیسک اپیل ہے, راہل گاندھی نے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج جو 11 نومبر ہے, 11 نومبر لاسٹ ایئر انہوں نے وہ پریزیڈنٹ بنے تھے کانگریس کے. ٹھیک, ایک سال آج کے دن ہو رہا ہے, ایک سال کے بیچ ان کی پٹائی ہوتی رہی بار بار, مطلب ہار ہار ہار, پنجاب کے الیکشن کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بھگ وہ سب جگہ ان کو ہار ملی. تو پہلی بار جو ایکسیپٹینس ہے راہل گاندھی کی
جی
پبلک میں, وہ یہی یہ ریزلٹ جو آج کے ریزلٹ ہیں. اب آج کے بعد سے دیکھا جائے گا کہ راہل گاندھی کو لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں لیتے ہیں.
اب اس طرح بھارت کے الیکشنز میں اس ریفرنس میں سوال کرنا چاہوں گا. پاکستان میں تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے بظاہر کہ انتخابی مہم میں بھارت کا ذکر ایز سچ نہیں ہوتا ہے, یا کم از کم جو ہے وہ کوئی جارحیت کے اوپر, اگریشن یا ہیٹ, اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین میں شامل نہیں کرتی ہیں, اس کو بلکہ میجورٹی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات کرتی ہے کیمپین میں. بھارت میں پاکستان جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے جب بات خاص طور پہ انتخابی سیاست کی ہو, اور کیا 2019 کے انتخابات میں بھی پاکستان ایک فیکٹر ہوگا بھارت کے انتخابات میں؟ جی پرتاب صاحب، لگتا ہے کہ پرتاپ سموانشی کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. رانا محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کالمسٹ ہیں، رائٹر ہیں، تجزیہ کار ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بات کر رہے تھے، پرتاپ سموانشی ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز ہمارے ساتھ تھے، اور جو بنیادی طور پہ ریاستی انتخابات ہیں پانچ ریاستوں کے اندر، ان میں سے تین میں بی جے پی جہاں پہ اس کی حکومت تھی وہاں پہ اس کو شکست ہوئی ہے، اور بھارت میں وسیع تر معنوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پولیٹیکل مومنٹم کے اثرات جو ہیں وہ 2019 کے انتخابات کے اوپر بھی ہوں گے. 6 مہینے بعد وہ انتخابات پارلیمانی ہونے جا رہی ہیں، سو اس کا فرق جو ہے وہ پڑے گا اس کے اوپر. آپ کیسے انالائز کریں گے، مودی صاحب انٹیکٹ نہیں رکھ سکے اپنی پاپولیرٹی کو، یا اور کیا فیکٹر ہیں، یا کانگریس زیادہ اپیل کر رہی ہے، کیا وجوہات ہیں ان کی اس شکست کی؟
دیکھیں، ایک تو انکمبنسی فیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ سیٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندرا مودی کی جو پالیسیز تھیں وہ سیکولرزم، جو ٹریڈیشنل سیکولرزم بھارت کا تھا، اس سے ہٹ کے تھی. انہوں نے وہاں پہ کاؤ ٹیررزم اور یوگی آدتیہ ناتھ جو یو پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا، اور ایک ایسی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی کہ ایک واقعہ وہاں پہ ہوتا ہے، محمد اخلاق ایک لڑکا جو ہے ہی واز بچرڈ، اور آدتیہ ناتھ یہ کہتے ہیں کہ بجائے اخلاق کے کلرز کو، بجائے اس کے کہ اخلاق کے کلرز کو سزا دی جائے، انہوں نے کہا کہ اس کے کنبے کو، اخلاق کے کنبے کو سزا دینی چاہیے. بٹ ہاؤ ہی واز ریزڈ. سو یہ والا جو ایک فنڈامنٹلسٹ اور ٹپیکل وہ جو ایک بیانیہ تھا مہابھارت کا اور ہندوازم کا، میرا خیال ہے اس کو شکست ہوئی ہے، اور بھارت کے عوام نے اور بھارت کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور ایک طرح سے سیکولرزم کی جیت ہوئی ہے.
صحیح، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بھارت کی سیاست سے ذرا پاکستان کی سیاست پہ نظر ڈالتے ہیں. جناب جاوید صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈیٹر ڈیلی نوائے وقت، سینئر صحافی، تجزیہ کار، وہ ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن نے پروگرام ہے، جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر میشا ڈوبنس کی. بات ہم کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر، اور سیاست میں خاص طور پہ یہ زاویہ ہوگا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے لیے کیا مشکلات ہیں. یہ مشکلات جینون ہیں، یہ مشکلات پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کھاتے میں آئیں گی جیسے کہ شریف فیملی دعویٰ کر رہی ہے، یا ملک کے اندر وسیع تر سطح کے اوپر احتساب کا ایک ایسا عمل شروع ہو چکا ہے جس کا سامنا تمام سیاسی جماعتوں کو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت وفاق میں، سینٹر میں، اور دو صوبوں میں حکمران جماعت ہے، تیسرے صوبے میں بھی اس کی شراکت ہے اقتدار کے اندر، اور اس کے اتحاد کے ساتھ وہاں پہ حکومت چل رہی ہے بلوچستان میں. سو کیا چل رہا ہے پاکستان میں، احتساب سیاسی عمل کو کتنا متاثر کر رہا ہے، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کتنی ہے، اور اس کے آج جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ سعد رفیق صاحب سینئر پالیٹیشین ہیں اور مسلم لیگ نواز کے بہت بڑے ووکل سپورٹر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی ضمانت مسترد ہوئی تھی، اور نیب نے بنیادی طور پہ، حکام نے پھر ان کو گرفتار کر لیا. اس سے پہلے انہوں نے توثیق کی درخواست دے رکھی تھی. سماعت کے دوران خواجہ سعد رفیق کے وکیل نے یہ بہرحال ضرور استدعا کی تھی کہ کیس کو کسی اور اوریجن میں منتقل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ان کی یہ درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی ہے. پیراگون ہاؤسنگ اسکیم، اس میں شراکت داری، اور وہاں پہ جو مالی معاملات ہیں اس کے اوپر بڑے سنجیدہ سوالات ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ گرفتار کیا گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب سے اب جب سوال کیا گیا کہ آپ اتنے اداس کیوں ہیں یا خوش کیوں نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہنسنا یا خوش ہونا تو دور کی بات، ہمیں تو رونے نہیں دیا گیا ہے، ان کے اوپر بھی دباؤ ہے۔ حمزہ شہباز ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال کے ان کو بھی روک لیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب آلریڈی نیب کی تحویل میں ہیں، جیل میں ہیں اس وقت۔ سو کیا ایشوز چل رہے ہیں؟ تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب جاوید صدیق صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، ہمیں رانا محبوب اختر صاحب نے جوائن کر رکھا ہے، کالمسٹ ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر، رائٹر۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ جاوید صدیق صاحب، پاکستان کی سیاست میں اور بالخصوص سیاست کے اندر مسلم لیگ نواز، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ میرٹ ہے یا کہیں پہ غیر ضروری دباؤ آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے، ان کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا پاناما کیس کے سامنے آنے کے بعد، پاناما اسکینڈل کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے جو بیانات دیے، خاص طور پر قومی اسمبلی میں خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ میرا پیسہ جو میں نے باہر انویسٹ کیا ہے، جس سے جائیدادیں خریدی، اس کی پوری ایک میرے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی۔ اب تو اس تقریر سے انہوں نے عدالت میں استثناء مانگا ہے آرٹیکل 66 کے تحت، لیکن انہوں نے تقریر کر کے باقاعدہ دستاویزات اسپیکر کو دی تھی کہ یہ ہے وہ ثبوت جو کہ میرے کاروبار سے متعلق ہے، میرا کاروبار بہت ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہے۔ بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی نیب نے کی، اس میں پتا چلا کہ اس میں اتنی شاید شفافیت نہیں ہے، اور اب جبکہ ان کا کیس آخری مرحلوں میں ہے، تو انہوں نے وہ تقریر جو قومی اسمبلی میں کی تھی، اس سے استثناء مانگ لیا ہے۔ کوئی اور بھی ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے کہیں اپنے اس کیس کے دوران، پاناما کیس کے دوران، اس سے وہ پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، تو ایک طرح سے ان کی قانونی پوزیشن بھی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، ان کا سارا فوکس جو ہے دو سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے، ایک تو پاکستان مسلم لیگ کا جو شریف خاندان ہے، جو ایک طویل عرصے تک پاکستان میں اقتدار میں رہا ہے وہ، اور اب پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے آصف علی زرداری اور ان کی جو بہن ہے خریال تالپور، ان کے اوپر بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، اور کچھ لوگ جنہیں جعلی اکاؤنٹس جنہوں نے بنایا یا جعلی اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے تھے، وہ ان کے خلاف اپروور بننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس طرح سے دونوں جماعتوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور یہ دونوں جماعتیں اس سارے عمل کو سیاسی انتقام قرار دے رہی ہیں۔ لیکن جو نیب کے چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ ان کی کسی سے ہمدردیاں ہیں، وہ ایک قانون کے مطابق احتساب کا عمل جو ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، تو وہ بے شک ایسا پوچھتا رہے، کہتا رہے، لیکن ہم احتساب کریں گے۔ تو ایک طرح سے پہلی مرتبہ پاکستان میں اتنے جو باثر خاندان تھے سیاسی، ان کے احتساب۔
سو یہ اسٹیٹ ریزالو ہے، کیونکہ یا کیا، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک کوئی کیس اسٹیبلش ہی نہیں کیا ہے، کوئی کیس فائل ہی نہیں کیا ہے، اور تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، جیسے خیبر پختونخوا سے سینئر منسٹر محمد عاطف، ان کو بھی طلب کر لیا نیب نے، ایک اور نام آ رہا تھا بڑا، ان کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ سو کیا تحریک انصاف بھی اس دائرے میں ہے کہ کہا جا سکے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے؟
دیکھیے، جو آپ نے کہا، یہ کل نیب پشاور نے ان کو طلب کیا ہے، وزیر اعلیٰ کو اور ان کے سینئر وزیر کو، ایک تو یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ حال ہی میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر تھے آدم سواتی، ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کے علاقے میں جا کر اس کو یلغار کی، مار پیٹ کی، اور اس نے استدعا کی، قانون کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کو بھی ایک طرح سے انصاف مل گیا، چیف جسٹس نے اس میں انٹروین کیا اور آزم سواتی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو بابر اعوان صاحب تھے، وہ وزیر اعظم کے مشیر بنے اور ان کے اوپر نندی پور پاور پلانٹ کا کیس بنا اور ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا. اب وہ انصاف کے دائرے میں کھڑے ہیں.
جاوید صدیق صاحب آپ کی جو آواز ہے وہ ذرا کٹ کر کے, صحیح ڈسٹورشن ہے آپ کی لائن میں, ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. رانا محبوب اختر صاحب ذرا پاکستان کی سیاست پہ اپنی اوپینین دیجیے گا, احتساب کا عمل اکراستہ بورڈ یا سلیکٹڈ جسٹس ہو رہا ہے؟
دیکھیں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, جیسے جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے, میرا خیال ہے کہ کوئی کیس کسی بھی پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف فائل نہیں کیا گیا. یہ پرانے کیسز ہیں نیب کے, جس میں پاناما کیس سے جو پریڈیکمنٹ شریف فیملی کی شروع ہوئی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس منی ٹریل ہے. اب منی ٹریل جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کی گئی احتساب عدالت میں, اور یہیں سے ان کی مشکلات کا آغاز ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شریف خاندان جو ہے اس ملک پر کوئی 35 سال سے زیادہ حکمران رہا ہے, اور پولیٹکس کی بھی دوسری چیزوں کی طرح سے ایک طبی ایج ہوتی ہے, ایک اس کی فزیکل ایج ہوتی ہے. میرا خیال ہے دے ہیو آؤٹ لیوڈ دیئر یوٹیلیٹی ان پولیٹکس, اور اب ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے اس کے لیے جی آئی ٹی بنی ہے, اور جو شریف خاندان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ معاملات آگے جا سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ شریف خاندان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ کرینے انصاف نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے تحریک انصاف کے دو وزیروں کو استعفیٰ دینا پڑا اور وولنٹریلی انہوں نے استعفیٰ دیا. وزیر اعلیٰ سرحد, اس کے علاوہ خٹک صاحب, اس کے علاوہ ان کے سینئر منسٹر کو نیب نے بلایا ہے, اور علیمہ خان کے کیس پہ بھی میرا خیال ہے پروسیڈنگ شروع ہونے والی ہیں. تو یہ کہنا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بچ رہی ہے احتساب سے اور صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے.
سو اس میں آپ کو کوئی میرٹ بھی اس میں نظر آ رہا ہے ساری سیاسی جماعتیں؟ سو یہ ایک اسٹیٹ ریزالو ہے, اس کے پیچھے کون سی فورسز ہیں جنہوں نے اس چیز کو انجیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ یکسر حالات پھر اس حساب سے تو بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کی بات ہو.
دیکھیں بڑا ایک لمبا عرصہ ہے جب پاکستان میں انکمپیٹنس اور کرپشن کے امتزاج سے سیاسی نظام کو چلانے کی کوشش کی گئی, اور وہ لوگ یعنی ریاست جو ہے جس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے, ان کے لیے امن و امان انشور کرے, ان کی فلاح کے لیے جو ہے وہ ریزالو اپنا ظاہر کرے جو کہ ابویس ہو اور لوگوں کو محسوس ہو کہ ریاست ماں کے جیسی ہے, تو وہ ایک لمبے عرصے تک وہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فوکس جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہے جن کا تعلق اشرافیہ سے ہے, پر غریب آدمی یا چھوٹے ملازمین, پٹواری اور تھانے دار پہ فوکس ہوتا تھا. اب لیکن وہ ایک کہتے ہیں نا کہ فش آلویز ڈاٹس فرام دا ٹاپ, تو جو ٹاپ پہ جو طبقہ تھا جو اشرافیہ تھی اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیب کے قوانین اور نیب کی لیڈرشپ اور ریاست کا ریزولو, یہ تینوں اور عدلیہ بھی, یہ مل کر ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ جس میں لوگوں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اور یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ جو دولت ہے یہ کہاں سے آئی ہے. اور میرا خیال ہے یہ کسی بھی ریاست کا حق ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے پوچھے کہ اگر وہ ریاست اس کی ویلفیئر کے لیے ریزالو شو کر رہی ہے تو اس کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے پوچھے کہ آپ کے پاس جو یہ دولت ہے اس پہ کوئی ٹیکس لگا ہے, اس کی کوئی منی ٹریل ہے. اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اگر یہ غیر جانب,
اور صرف ٹیکس نہیں ہے, ٹیکس کی بات نہیں بلکہ
یہ امپریشن ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے.
صرف ٹیکس کی بات نہیں ہے, وہ تو سعد رفیق صاحب نے اور ان کے لائر نے یہ کلیم کیا کہ جو ان کی انکم تھی وہ ٹیکس گوشواروں کا حصہ ہے. سو آگے سے سوال پھر یہ پوچھا گیا کہ اگر آمدن ناجائز ذرائع سے ہو سو کیا ٹیکس دینے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. سو سکروٹنی جو ہے اس کا عمل زیادہ شدید اور سخت نظر آتا ہے. جاوید صدیق صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایلیٹ, پوری ایلیٹ یا اشرافیہ پہلی بار اکاؤنٹیبل ہے یا پہلے بھی اس طرح کی کوئی ایپیسوڈز رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں, ایک بات. اور اگر پوری ایلیٹ ہے تو زیادہ تر شکنجے کے اندر سویلین لیڈرشپ کیوں ہے اس ملک کے اندر؟ اقتدار میں تو اور طبقے اور ادارے کے لوگ بھی رہے ہیں.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے جب ایلیٹ پہ ہاتھ ڈالا گیا اس اعتبار سے کہ ان کا احتساب کیا جائے تو اس وقت وکٹمائزیشن جو تھی بڑی واضح تھی. مثال کے طور پہ ایوب خان نے جب مارشلا لگایا تو مخالف سیاسی لیڈروں کو انہوں نے ایبڈو کر دیا, ان پر پابندی لگا دی کہ وہ سیاست نہیں کر سکتے. جنرل ضیاء الحق نے مارشلا لگایا تو انہوں نے اس جماعت کے خلاف احتساب کا عمل شروع کیا جس کو انہوں نے اقتدار سے نکال کر باہر کیا تھا. بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور ان کی پارٹی کے لیڈروں کو طویل عرصے تک ایک احتساب کے نظام سے گزرنا پڑا. تو یہ وکٹمائزیشن تھی. جب نواز شریف پاور میں آئے تو انہوں نے زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو کا احتساب شروع کیا تو اس وقت کا جو نیب تھا اس کو اس کے سربراہ سیف الرحمان تھے ان کو احتساب الرحمان کا نام دیا گیا. ان کا سارا فوکس زرداری اور بے نظیر بھٹو پہ تھا. تو اس طرح سے یہ ایک مذاق بنتا گیا اور اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی. لیکن اب جو ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جوڈیشری اور جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ اور اس پی ٹی آئی کی حکومت میں جب یہ اپوزیشن میں تھی تو تب بھی انہوں نے احتساب کا نعرہ بلند کیا. اور یہ جو پاناما کیس ہے اس کو عمران خان ہی لے کر سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے بڑے دھلے سے اس کا پیچھا کیا اور آخر کار نواز شریف صاحب کو وہ شکنجے میں لانے میں کامیاب ہو گئے یا کٹارے میں ان کو کھڑا کر دیا. اور اب جب ان کی حکومت آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جو تمام اہم ادارے ہیں جن میں جوڈیشری بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں فوج بھی ہے وہ اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہ سب ایک پیج پہ لگتے ہیں احتساب کے اعتبار سے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30-35 سال میں سیاسی حکومتوں نے حد کر دی. لوٹ مار کا ایک ایسا نظام یہاں پہ وجود میں آ رہا تھا جس میں کہ جسے کہتے ہیں فری فار آل تھا اور جس کا جہاں ہاتھ پڑتا تھا وہ وہاں سے پیسہ دولت اٹھا کے لے جاتا تھا. بیرون ملک بڑے پیمانے پہ دولت منتقل کی گئی برطانیہ میں اور دبئی میں اور دوسرے ملکوں میں اور اب کہا جاتا ہے کہ یہ اربوں ڈالر ہیں جو بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں. اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم معاہدے کر رہے ہیں مختلف حکومتوں سے کہ وہ پیسہ واپس لایا جائے. تو ایک احساس اب ملک میں موجود ہے عوام کی سطح پہ بھی کہ پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے اس کے خزانے کو اور اب یہ بہت حد ہو چکی ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اگر اس کا احتساب نہ کیا جائے اور اس لوٹ مار کو روکا نہ جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا.
Exactly. ہر جگہ پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. چھوٹی چھوٹی کیسز کے اوپر ہم جہاں پہ خاص طور پہ جمہوریتیں مضبوط ہیں چھوٹی چھوٹی فیورز کے اوپر چھوٹے چھوٹے مس یوز کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی انتظامی کرپشن کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے عہدوں سے نہ صرف جانا پڑتا ہے بلکہ لائف ٹائم کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ وہ واپس اس میں آ سکیں. اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ ختم کریں آپ بھی ہمارے کچھ کالرز کو سنیے ان کی رائے, پلس ہو سکتا ہے کوئی سوال بھی ہو جو آپ سے جواب وہ چاہ رہے ہوں. افضل عزیز صاحب ہیں چکوال سے, گلاب خان اٹک سے. سو گلاب خان ہیں اٹک سے, افضل عزیز کی لائن ڈراپ ہوئی. جی گلاب خان.
جی سر عرض کر رہا ہوں سر.
جی آپ اپنے ریڈیو کی آواز کم کریں اور پھر سوال کیجئے.
جی مسئلہ یہ نا جی کہ جو
وہ لائن میں خرابی ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ان کی آواز ٹرک ہوگی. بہت شکریہ رانا محبوب اختر صاحب. بتایا گیا کہ ایک اور کالر ہیں عالمگیر خیبر ایجنسی سے. جی اسلام علیکم عالمگیر.
سر جی میرا سوال یہ ہے کہ صرف اعظم سواتی کی استعفی سے کچھ بنتا ہے یا اس کو کوئی سزا بھی ملے گی یہی میرا سوال
جی. نہیں سوال آپ کا بہت اچھا ہے, میں دونوں اپنے پینلس کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کو بہت مختصراً وہ رسپونڈ کر سکیں. رانا صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے اس ریفرنس میں کہ یہ ضروری نہیں کہ اشرافیہ سے اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو صرف ان کا عہدہ وہاں سے نکل جانا وہ سزا ہے, یہ سزا تو کوئی سزا نہ ہوئی نا. سو اگر کسی نے اشرافیہ نے جرم کمٹ کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اسی طرح ہوگی جس طرح عوام الناس پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے.
جی بالکل جیسے قانون میں جو بھی انہوں نے جرم کیا ہے ان پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس کی پروسیڈنگز ہوں گی, جے آئی ٹی بھی اس پہ بنی, اس کی پروسیڈنگز بھی سامنے آئیں گی اور اس کے مطابق جو بھی قانون کا ایک راستہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ لا ول ٹیک اٹس کورس, تو قانون اپنا راستہ لے گا اور ان کو جو سزا بنتی ہے ملنی چاہیے اور ملے گی میرا خیال ہے.
جاوید صدیق صاحب,
میں سمجھتا ہوں کہ جو اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے, اعظم سواتی صاحب پہ اور بھی کئی الزامات ہیں, مثال کے طور پہ ان کے اوپر کوئی دھوکہ دہی کے الزامات بھی عائد ہو رہے ہیں, میڈیا بڑی باتیں کر رہا ہے اور کچھ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے پروگرام ایسے ہوئے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر کے انہوں نے ماضی میں دھوکہ دہی کی ہے اور ان کی ریپوٹیشن جو ہے اب وہ نہیں ہے جو کہ پہلے انہوں نے بنائی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اس انجام کی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ احتساب کے شکنجے میں آ سکتے ہیں اور مزید ان کے ساتھ کاروائی جو ہے احتساب کی عدالت کر سکتی ہے, سپریم کورٹ بھی کر سکتی ہے. تو یہ بالکل درست ہے کہ کسی کو صرف عہدے سے ہٹا دینا کافی نہیں ہے, بلکہ جو اس سے جرم سرزد ہوا ہے اس کی قانون کے مطابق اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. جی
بہت شکریہ آپ کا جاوید صدیق صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار آپ ہمارے ساتھ ہیں, رانا محبوب اختر صاحب کالمسٹ انالسٹ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں جمیر الگیل. پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے, اس کا تعلق ہمارے اپنے شعبے سے آزادی صحافت کے ساتھ بھی ہے, آزادی اظہار کے ساتھ بھی ہے, لیکن دوسری جانب ریاست کی جو حدود و قیود ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. پاکستان کے اندر پشتین یا پشتون تحفظ موومنٹ اس کا احتجاج کور کرنے والے صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. صحافی ادارے صحافی تنظیمیں جو ہیں صحافیوں کی وہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہیں, اور یہ دونوں صحافی جن کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے اور گزشتہ کئی سال سے وہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں رہائش پذیر ہیں, اور وائس آف امریکہ بھی اکثر پروگرامز میں آپ سنتے ہیں جیسے سیلاب محسود ہیں, ظفر وزیر ہیں, ان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کی تصدیق ہوئی اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کور کیا منظور پشتین کے ایک جلسے کو. اب پاکستان کے اندر تو منظور پشتین کے جلسوں کی لائیو کوریجز نہیں ہوتی ہیں, ایون ان کے بارے میں جو اخبارات کے اندر اور ٹیلی ویژن چینلز کے اندر خبریں ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. سو کیا ایک صحافی کا وہاں پہ جانا اٹ سیلف کوئی جرم ہے یا نہیں ہے, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ ریاست کی جو حساسیت ہے وہ تو نظر آ رہی ہے, یہ بھی بتایا گیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ یا اس کے جو لوگ ہیں وہ حدود کراس کر رہے ہیں اور ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پہ ریاست کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے. سو کیا یہ کسی بڑے کانفلکٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں دو فریق, اس کو وقت سے پہلے سیٹل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس پہ انالیسز ہم لیں گے. بریگیڈیئر شاہد نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں, فاٹا امپاورمنٹ فورم اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. صفدر داوڑ ہمارے ساتھ ہیں, فارمر پریزیڈنٹ ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ. صفدر آپ ہمیں بتائیے گا, میں آپ سے براہ راست اگر اس کا یہ سوال پشتین تحفظ موومنٹ سے ریفرنسز نہ بھی کروں, سو اوور آل بھی ایک وار زون کے اندر اور جہاں پہ اسٹیک ہولڈرز بہت ہوتے ہیں, اپنا کام کرنا کتنا مشکل تھا اور اب کتنا مشکل ہو رہا ہے؟
بالکل, یہ اسپیشلی ٹرائبل ایریاز کا اگر میں ذکر کروں تو
ابھی جو آپ تعارف کرا رہے تھے ظفر وزیر شہلاب مسعود کا, تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلے 2005 میں جو دہشت گردی ادھر آئی تو ہمارے دو جرنلسٹ ٹارگیٹ کیے گئے, امیر نواب وزیر علم نور وزیر, جن کا تعلق بھی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے تھا, اور ساتھ میں یہ بھی کہ شہلاب مسعود جو ہے کو کئی بار جیلوں میں بند کیا گیا, یہ سب سے پہلے جرنلسٹ تھے ٹرائبل ایریا میں کام کرنے والے, ان پہ بھی کئی بار انہوں نے جیلوں میں سزائیں کاٹی ہے, مقدمات درج کیے گئے تھے پہلے ایف ٹی آر کے تحت, لیکن آج یہ جو مقدمہ ہے اس کے ایف آئی آر کاپی چونکہ سوشل میڈیا پہ ہے گردش کر رہی ہے, تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کافی دوسرے لوگوں کو انہوں نے مینشن کیا ہے پولیس نے, اور یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے, جو پی ٹی ایم کے نعرے ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لگا رہے تھے, تو اس میں زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے مینشن کیا ہے ایف آئی آر میں, لیکن اس میں جو بڑی بات ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو جرنلسٹ جو ہے ان کو کس طرح اس ایف آئی آر میں,
اور وہ بھی جب وہاں پہ موجود ہیں کوریج کے لیے, وہ کوریج ہوئی بھی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں کیسے ان کو امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بریگیڈیئر شاہد نذیر مومن صاحب, اس واقعے کے پس منظر میں بتائیے گا کہ کن حساسیت کا خیال ریاست کے اداروں کو بھی رکھنا چاہیے. آزادی اظہار ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ, کہ جہاں پہ دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی مشکلات نہ ہوں, لیکن یہ ریاست کی حد بندی یا سرخ لکیر کہاں سے شروع ہوتی ہے, کون اس کا تعین کرتا ہے, کیسے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں؟
بہت شکریہ. جہاں تک سرخ لکیر کا تعلق ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی پچھلے بریفنگ جو تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی ایم جو ہے سو فار تو وائلنٹ نہیں ہے, کوئی اس قسم کے ایکٹیویٹی ان کی نہیں ہے جو کہ آئین کے چوکاٹ سے باہر ہو یا انہوں نے کوئی ایسا وائلنس کیا ہوا ہے, تشدد کیا ہے جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ فی الحال اس حدود میں تو ہے, لیکن البتہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سات ریڈ لائن کی بھی بات کی, اگر ریڈ لائن کراس کریں تو پھر اسٹیٹ میں آئے گا. اب ریڈ لائن کون سی ہے؟ وہ پہلے تو یہ کہا تھا کہ اگر اداروں کے بارے میں یا انڈیویجولس کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں تو اس پر تو ہم صبر کر لیتے ہیں یا برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اگر اسٹیٹ کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے.
اسٹیٹ کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے یا کئی اداروں پر مشتمل ایک اس کا مجموعہ ہے, اور کوئی ایک ادارے کی حساسیت زیادہ میٹر کرتی ہے یا تمام اداروں کا آن بورڈ ہونا ضروری ہوتا ہے اپنے تحفظات میں؟
جو ادارے یا اس کے علاوہ باقی جب ان کو انتظام حاصل ہے وہ سیکورٹی ایجنسیز ہے, اس کے علاوہ جو مقننہ ہے جج ہیں وغیرہ ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ ان پر مطلب ہے کہ ان کے خیر وہ تو سیکورٹی ادارے تو کسی بھی اسٹیٹ کے ہوں یا جج کا تو اپنا بھی ایک دفاع ہوتا ہے کہ توہین عدالت یا وہ کر لیتے ہیں, لیکن جو قومی سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی اس قسم کے مواد چھاپا جاتا ہے یا ان کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے یا ان کو مطلب ایسے ناموں سے جن کا ان کا وقار یا وہ ان کے مورال پر فرق پڑتا ہو, تو یہ تو چیزیں ہیں ہر اسٹیٹ میں.
یہاں یہ سرخ لکیر
جو جس طریقے سے دو پارلیمنٹیرین کو ای سی ایل وغیرہ میں یا ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا یا اس کے علاوہ جو منظور پشتین کو روکا گیا یا یہ جو دو جرنلسٹ ہیں جن کو اس الزام پر کہ یہ رپورٹنگ کر رہے تھے یا اس میں حصہ لے رہے تھے, تو یہ دو رپورٹر کا سمجھ سے باہر ہے کیونکہ وہ رپورٹر تو ہر جگہ موجود ہیں,
ایکسیڈنٹلی بھی ہو سکتے ہیں اور پھر کوریج کریں. آخری
ان کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے.
جی آخری سوال, میرے پاس ایک منٹ رہ گیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اب پی ٹی ایم کے ریفرنس میں خاص طور پہ ابھی بھی ریاست کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے یا اب جیسے وارن کیا گیا ہے کہ طاقت کا پھر استعمال ہو سکتا ہے, بات وہاں پہ جا رہی ہے؟
میرے خیال میں کہ موجودہ معروضی حالات میں اگر دیکھا جائے تو ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ انگیجمنٹ کا برتاؤ کرنا چاہیے, ریکنسیلیشن کا کرنا چاہیے, اور جو جنون ڈیمانڈز ہیں ان کو سامنے رکھ کر بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ اس طریقے سے کیونکہ ریاست آلریڈی ایک ہائبرڈ وار میں بھی ہے, اس کے علاوہ جو سینسٹیوٹیز ہے وہ کافی حد تک جو سائبر کرائم ہے اس میں بھی ایڈریس ہو جاتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, باقی میڈیا پر تو کچھ نہ کچھ قدم آ چکا ہے, لیکن ابھی یہ جو
سوشل کنٹرول ہے یہ سالار میں بہت شکریہ بریگیڈیئر شاہد نذیر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, صفدر داوڑ صاحب اس طریقے سے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی جی
معافی چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی جوائن کیا. پروڈیوسر تینجو ہرڈگل, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کیا افغانستان میں امن کے قیام کا خواب کبھی پورا ہوگا یا ابھی یہ محض ایک سرابی رہے گا؟ اس بارے میں حتمی طور پر تو ظاہر ہے کہ کسی کے لیے کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن ماہرین اس بارے میں اپنے تجزیہ ضرور دیتے ہیں. میں نے اس سلسلے میں افغان امور کے ماہر عقیل یوسفزئی اور ہٹسن انسٹیٹیوٹ کے چودھری نعمان ظفر سے گفتگو کی. عقیل یوسفزئی کا کہنا تھا کہ اب امریکہ سمیت زیادہ تر جگہوں پر اس بات کا ادراک کر لیا گیا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق 2015 سے 2018 کی درمیانی مدت میں 23,000 سے زیادہ افغان فوجی اور پولیس کے لوگ حملوں میں مارے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر پوری شدت سے امن کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں, اور امریکہ کے خصوصی ایل جی زلم خلیل زاد چند ہفتوں میں خطے کے کئی دورے کر چکے ہیں. طالبان کا قطر آفس پھر سے سرگرم ہو گیا ہے, لیکن ساتھ ہی افغانستان کے اندر طالبان کے حملوں اور افغان افواج اور امریکہ اور نیٹو کی افواج کی جوابی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے.
انتخابات ہونے والے ہیں افغانستان میں, اس کے بعد جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ تو کوئی مفاہمت کی صورت نکل سکے گی؟
نہیں, مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے جاسمی صاحب کہ افغان حکومت یا افغان ایڈمنسٹریشن اس تمام پروسیس سے تو مجھے باہر نظر آ رہی ہے. اب لگے رہا ہے کہ شاید کہ چند اور فارمولاز پر یا آئیڈیاز پر کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی جو سلسلہ چل نکلا ہے, یہ جو چند اہم سٹیٹس ہیں وہ بیک وقت افغان طالبان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. میں پاکستان کی مثال دے سکتا ہے کہ پاکستان کا بہت ایک بار پھر بہت اہم اور میجر رول سامنے آیا ہے اور سب کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہے. پاکستان کا سٹانس آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اپنا کندھا, مگر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا امن ہمارے لیے ہماری اپنی پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے. عمران خان صاحب کی جو پہلی تقریر تھی وہ بھی آپ کو یاد ہے. اس طریقے سے چین اور افغانستان اور روس کے درمیان بھی ایک بیٹھک ہوگی, اس میں بھی چند چیزیں آئے گی. جو سب سے بڑا ایشو ہے جعفری صاحب وہ اب بھی یہ ہے, جس کا نہ آپ کے پاس جواب ہے نہ میرے پاس جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب افغان طالبان ایک شرط لگاتے ہیں جو بڑی شرط ہے اور جو کہ بنیادی شرط ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک امریکہ اور نیٹو کے فورسز افغانستان سے نہیں نکل جاتی اور ایک فارمولے پر یا ایک مدت پر ایک ڈیڈ لائن پر یہ کہانی نہیں کرائی جاتی, تب تک ہم جنگ لڑتے رہیں گے اور مذاکراتی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کے پاس وہ کون سا فریم ورک ہے, کون سا ایک طریقہ کار ہے, کون سا ایک روڈ میپ ہے جس کے نتیجے میں وہ جا کر ان کو مطمئن کرے گا امریکہ, یا امریکہ اسی طریقے سے نکل جائے گا کہ جس طرح کہ سوویت انخلا کے بعد نکل گیا اور اس کے بعد افغانستان ایک بہت بڑی خانہ جنگی میں چلا گیا جس سے پاکستان بھی بڑا متاثر ہوا. تو جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس دو تین ایسے آپشنز ہیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. چند آفرز ایسی ہے جن پر کام ہو چکا ہے مگر وہ ریکارڈ پر نہیں لائے گئے ہیں, اور امریکنز اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ کے چند ذمہ دار لوگ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ شاید کہ اب کے بعد ان آفرز کے نتیجے میں افغان طالبان کو ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بنانے پر راضی کیا جائے گا, اور اس کے بعد شاید کہ ایک مدت کے لیے ایسا سلسلہ چل نکلے گا جس کے نتیجے میں اعتماد سازی بحال ہوگی, سیز فائر ہوگی اور اس کے نتیجے میں چند آپشن جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے, مگر ابھی تک سچویشن شاید کہ کلیئر نہیں ہے.
یہ بتائیے چوہدری عمر ظفر صاحب کے کیا امریکن فورسز کا فوری انخلا پاکستان کے مفاد میں ہے؟
دیکھیے پاکستان کے پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے یہ بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ جو امیڈیٹ انخلا ہو ہے اگر وہ ہو جاتا ہے امریکن فورسز کا تو وہ افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے بہتر نہیں ہوگا. یہ سیم وہی غلطی ہوگی جو جب سوویت فورسز وہاں سے وڈرا کر کے گئی تھی تو ان کی وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی. تو میرے خیال میں طالبان کا یہ پوزیشن ضرور ہے کہ جب تک یہ فورسز وڈرا نہیں کرتی ہم ٹیبل پہ نہیں آئیں گے, لیکن پچھلے جو 6-7-8 مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے کہ نیگوشیشن اسٹارٹ ہو چکی ہیں. اسی کا رزلٹ تھا کہ کچھ افغانستان جو طالبان کے کچھ سرکردہ رہنماؤں کو ریلیز کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے بھی. تو اس کے بعد ظلم خلیل زاد صاحب کی قطر میں ان کے ساتھ ملاقات ہونا, طالبان کے وفد کے ساتھ پھر ان کا پاکستان آنا, یہ سارے اشارے ایسے ہیں کہ ایک جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہ کافی حد تک آگے جا چکا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ امیڈیٹ وڈرول آف یو ایس فورسز, وہ اس پورے پروسیجر کے لیے اس پورے پروسیس کے لیے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی بہتر ہوگا معاملہ, وہ بلکہ الٹا کام خراب ہو جائے گا.
یہ تھے چودھری نعمان ظفر جو اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.